الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من عشق وكتم وعف وصبر ثم مات وهو شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، مجدد العصر، قطب العالم، عارف بالله، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، جو کہ میرے شیخ کے مرشد تھے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں سے تھے، آخری خلیفہ تھے، اور خلافہ میں سب سے آخر میں آپ ہی کا انتقال ہوا، تو ان کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ آپ کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، وہ مرید تھا حضرت کا، کہ میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور رات ریل کے اندر جب ہم سفر طے کر رہے تھے تو ٹرین میں میں نے تہجد پڑھی اور آپ نے تہجد نہ پڑھی، ٹرین میں میں نے تو تہجد پڑھی اور آپ نے تہجد نہ پڑھی، آپ عجیب ہے، میں مرید ہو کر تہجد پڑھ رہا ہوں اور آپ شیخ ہو کر سو رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے بیعت کو فسخ کرتا ہوں یعنی توڑتا ہوں. یہ بات اس شخص نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو لکھی اور بیعت توڑ دی. اللہ اللہ، اے خدا جوئم توفیق ادب، اے خدا جوئم توفیق ادب، اور بٹھا گیا جائے کہ اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ بے ادب محروم مند از فضل رب، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ شیخ کے پاس کمیت علم کے لیے یعنی علم میں زیادتی اور اضافے کے لیے نہ جاؤ. آگے جاؤ بیٹا, ادھر بیٹھو. کمیت علم یعنی علم میں زیادتی اور اضافے کے لیے نہ جاؤ بلکہ کیفیت علم کے لیے جاؤ, کیفیت احسانی کے لیے جاؤ. یعنی وہ کیفیت کے حصول کی فکر اور کوشش کرو کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ تعالی کی ایسی بندگی بجا لا گویا کہ تو اللہ تعالی کو دیکھتا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ, اگر فَإِن لَّمْ, تم اس کو اللہ تعالی کو نہیں دیکھتے, یعنی گویا یہ کیفیت نہیں ملتی کہ میں گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ کیفیت نہیں ملتی. تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, فَإِنَّهُ يَرَاكَ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے کہ تم تو, کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو ضرور دیکھتے. اس کافر نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دیکھتے کیسے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں. اور بول ہمارے دل کی بات کو سمجھتے کیسے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب, سبحان اللہ کیا عجیب, اپنی عظمت کا, توحید کا مضمون کتنا عام فہم انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. سبحان اللہ, اپنی خالقیت, اپنی توحید اور اس بندے کی عاجزی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نجعل له عینین, آہ کیا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی. سبحان اللہ, یہ اس کا جواب ہے. یعنی کوئی آدمی بادشاہ سے آ کر پوچھے, بادشاہ نے کوئی آیا غریب آدمی, بادشاہ نے اس کو کچھ اشرفیاں, کچھ سونا, کچھ چاندی انعام میں دیا. اب وہ آدمی آ کر بادشاہ سے کہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسہ بھی ہے, آپ کے خزانے میں کچھ ہے بھی, تو کتنی عجیب بات ہوگی. تو اللہ تعالی نے یہی فرمایا, کیا نسبت کریں اللہ تعالی سے کہ ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے علم نہ جالو, کیا ہم نے, حمزہ استفہامیہ ہے, کیا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی. کیا مطلب ہوا, یہ اس کا صغرا یہ کبرا یہ بنا کہ جو اس کو اور سارے عالم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرماتا ہے نہ دیکھتا ہوگا خود. واہ. اور ولسانم و شفتعین, زبان دی اور دو ہونٹ دیے. دیکھو ایسے نہ بیٹھو, ہاتھ ہٹا دو. زبان دیے اور دو ہونٹ دیے, اس زبان سے اور ہونٹوں سے بندہ اپنے معافی الضمیر, اپنے اندر کی بات کو, اپنی خواہش کو, اپنی طبیعت کو کا اظہار ان ہونٹوں کے ذریعے سے, اس زبان کے ذریعے سے کرتا ہے. تو جس, اب آپ تصور کریں, ذرا تھوڑا سا ایک مراقبہ کریں کہ میرے اندر کی بات ہے, میں زبان اس سے کیا رابطہ ہے, زبان اور ہونٹوں کا اندر کی بات سے کیا رابطہ ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے وہ زبان اور دو ہونٹ کا ایک رابطہ خفیہ لگایا ہے جس کی ہمارے اپنے اندر کی چیز ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ رابطہ کیا ہے. تو جس اللہ تعالی نے ہمارے اندر کی بات, معافی ضمیر کی بات کے اظہار کے لیے زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے, آہ وہ کیوں نہ سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس لیے فرمایا کہ شیخ کے پاس وہ کیفیت کو لینے جائے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو عظمت اور استحضار، اور یہ عظمت استحضار ایسا ہو کہ صرف میرے شیخ فرماتے تھے مسجد میں نہیں بلکہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کو احساس بندگی ہو. یعنی ایک بہت بڑا سچ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی احساس بندگی کا احساس نہیں ہے. یہ تو ہماری عبادتوں کا حال ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ کامل بندگی کی چیز ہے. وہ یہ طریقہ عبادت ہے ہی بندگی کے لیے کہ کھڑا ہے ہاتھ باندھے، کیسی اللہ کی عظمت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، جھکا ہے اور پڑا ہے. لیکن اس عبادت کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی احساس عبدیت، احساس بندگی کہ میں اللہ تعالی کا غلام ہوں، میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں، عین نماز کی حالت میں بھی وہ احساس نہیں ہے. اور احسانی کیفیت تو وہ چیز ہے کہ جو عبادت کی نہیں بلکہ وہ جو کہ دنیا کا کام جس کو کہا جاتا ہے اس کام میں بھی. اس کو ایک بات، ایک واقعے سے سمجھیے. اور میرے مرشد نے سنایا کہ ایک بزرگ کسی بزرگ کی ملاقات کو تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں کچھ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے ٹھہرے. تو اس درخت پر چڑیا بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ یہ بزرگ جن بزرگ کی ملاقات کو جا رہے ہیں وہ تو انتقال فرما گئے. بعض اللہ والوں کو اللہ تعالی یہ بھی دیتے، پرندوں کی بولی بھی سمجھتے. سلیمان علیہ السلام کی نسبت گویا کہ ان کو مل جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اب کوئی اس پر اعتراض کرے تو معرومی فرماتے، تو نہ دیدی گہے سلیمارا، تو نے سلیمان علیہ السلام کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو چے دانی، تو کیا جانے زبان مرغانا. پرندوں کی بولی کو تو کیا جانے. مرغ جو ہے وہ پرندے کو بولتے ہیں، اس کا فارسی میں ترجمہ پرندے سے، اس لیے شتر مرغ سے کہا. شتر مانے اونٹ کے اور مرغ مانے پرندے کے. تو شتر مرغ سے کہا کسی نے، میرے شیخ نے سنایا کہ ارے بھائی تم مرغے ہو اڑو نا. اس نے کہا بھائی شتر بھی تو ساتھ میں لگا ہے، میں اونٹ، اب اونٹ کیسے اڑے گا. کہا اچھا چلو پھر اگر شتر ہے تو یہ ذرا وزن اٹھاؤ وہاں لے جاؤ. کہا نہیں میں پرندہ اور پرندہ وزن نہیں اٹھاتا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو ان بزرگ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر سوچا چلو تعزیت کو چلے جاتے. اب جب وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ بالکل زندہ سلامت بیٹھے ہوئے، بڑے حیران ہوئے. عجیب رنگ چہرے پہ وہ جو تھے وہ بھی سمجھے کوئی بات ہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کچھ مشوش، تشویش میں لگ رہے ہیں، کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے کی کیفیت سے پتہ چلا. تو فرمانے لگے حضرت زمانہ عجیب آ گیا کہ پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے. ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کہا کہ حضرت میں آپ کے یہاں حاضر ہو رہا تھا تو میں درخت کے نیچے پہ آرام کچھ کر رہا تھا، سفر کا تھا تو سستانے کے لیے ذرا تھوڑا سا ریسٹ لے رہا تھا، تو پرندے آپس میں چڑیا باتیں کر رہی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور میں آیا تو دیکھ رہا تو آپ تو بالکل ماشاءاللہ صحیح سالم زندہ سلامت ہے. فرمایا اچھا بتاؤ وہ کیا وقت تھا. بتایا کہ حضرت یہ وقت تھا تقریباً. تو ان بزرگ نے کہا کہ جی. فرمایا اس پرندے نے جھوٹ نہیں کہا، اس پرندے نے بالکل سچ کہا. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میرا دل اللہ تعالی سے غافل تھا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. تو گویا کہ بندگی کا کمال، احسانی کیفیت کا کمال یہ ہے کہ دل بھی اللہ تعالی کے حضور میں ہو، چاہے دوستوں سے ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن وہ احساس بندگی ہو. دیکھیں نا ایک عجیب بات ہے کہ کمشنر اگر ہوگا جس وقت وہ بیت الخلاء میں ہوگا اگرچہ پوں پوں ٹوں ٹوں کر رہا ہوگا لیکن احساس کمشنری اس کو اس وقت بھی ہوگا کہ نہیں کہ میں کمشنر ہوں. کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ اگر چائے بھی پی رہا ہوگا, ہنس بول بھی رہا ہوگا, احساس کمشنری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں جناب؟ بس یہی وہ اللہ والوں کی نسبت اور کو سمجھیے اس سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور تعلق, احسانی کیفیت اور بندگی عطا فرماتے ہیں, احساس بندگی, تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے. یہ میرے شیخ کا شعر ہے, اپنے حال کو پیش فرمایا نا. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اگر ایک عالم اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس اللہ والے کا یہ حال نہیں ہوگا. اس لیے اس حال کو بھی میرے شیخ نے فرما دیا, فرمایا کہ چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ. کہ ساری دنیا تصویریں کھچوا رہی ہے جس میں دیندار بھی آ گیا, کہ دیندار بھی تصویریں کھچواتے, فوٹوگرافی کر رہے ہیں, اپنی بیوی کی بچوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں رکھی ہوئی ہیں. ایسے مت بیٹھو, اپنی بیوی اور بچوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں کھینچ کے رکھتے ہیں. تو اس پر اب سارا جا, ارے صاحب کیا کرے کہ سب تو تصویریں کھچوا رہے ہیں, اب کہاں کب کس کو منع کریں گے؟ تو ٹھیک ہے بھائی کہ جی اب یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ اب اس کیسے منع کریں. بھائی ٹھیک ہے, جب گناہ اتنا عام ہو گیا تو شراب بھی عام ہو گئی, پیو, زنا بھی عام ہے وہ بھی کریں, اور سب لوگ چڈی پہن رہے ہیں, اب ملا بھی سارے چڈی پہن کے آئے سگار پیتے ہوئے, اور وہ اب پائپ تو نظر آتا نہیں ہے مجھے, سب کہہ رہے ہیں پھر بھائی یہ تو کوئی بات نہیں. احساس بندگی اسی کا تو نام ہے. فرمایا چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, یعنی صرف ایک علاقہ, برادری, شہر, ملک نہیں, سارے جہان کو خطاب ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خالق جہان دل میں ہے, سارے عالم کو پیدا کرنے والا دل میں. تو فرمایا چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. واہ, یہ ہے بندگی, اور یہی چیز لینی ہے. اس لیے حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو وہ جو شخص نے کہا کہ میں نے بیعت توڑ دی, اب کیوں تہجد پڑھی کہ میں افضل ہوں؟ تہجد پڑھنا اس کے افضل ہونے کی علامت نہیں ہے. وہ شیخ کا آرام فرمانا اس کے تہجد پڑھنے سے افضل ہے. دیکھیے اس کی مثال ایک سمجھائی, فرمایا دیکھو ٹرین ٹنوں وزن ہوتا ہے اس کا لوہے کا, اور جہاز کا اس کے مقابلے میں وزن کم ہوتا ہے. ٹرین اگر 1000 مسافر لے جاتی ہے تو جہاز 200, 300, 400 مسافر لے جاتا ہے, لیکن اگر ٹرین یہاں سے جدہ جائے کتنے دن لگیں گے بھائی؟ 4, 5, 6, 8, 10 دن لگیں گے, ہفتہ چلو 5, 6, 8 دن. اور جہاز کتنی دیر میں پہنچاتا ہے؟ 4 گھنٹے میں جدہ اتار دیتا ہے. کیوں؟ اب وہ بھی وہ لوہا, وہ بھی لوہا, لیکن کمیت, اسٹرکچر, اس کی کوانٹیٹی, اس کا ظاہر دونوں برابر ہے, لیکن کیا بات ہے, فرق کیا ہے؟ کیفیت کا فرق ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور جہاز زمین سے اوپر اڑ کے جاتا ہے. بس اسی لیے کسی اللہ والے کی یہ نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ اگر کسی کی بظاہر عبادت کم نظر آئے کبھی بیمار ہوگا. ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اپنی بیماری فرما رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ آپ اس عیب سے پاک ہیں, آپ اور بیمار؟ فرمایا ہاں, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا. تو جن بندوں کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اپنی بیماری فرما رہے ہیں, سوچو اس بیماری میں جو وہ عبادات نہیں کر پا رہے. حدیث شریف میں واضح یہ بات ہے مسئلہ کہ مسافر اور مریض آدمی کو جو اپنی صحت کی حالت میں افعال اعمال کیا کرتا ہے, مفت میں بیٹھ کر اس کو 100% پینشن ملے گی. وہ جو نہیں کر سک رہا سب مل رہا ہے اس کو. تو وہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت اصل چیز ہے. اس لیے اپنا وزن سے نہ ناپے. دیکھیں نا, اب ایک آدمی اس کا وزن مان لو 150 کلو ہے اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا پہلوان ہے اور اس کا وزن 200 کلو ہے, پورا بکرا ایک ٹائم میں کھا جاتا ہے, 51 مرغیوں کا سوپ پیتا ہے اور 21 انڈے کھاتا ہے, وہ یہ غذا تھی بھولو پہلوان کی نا. 21 مرغیوں کا سوپ پیتا تھا اور 51 انڈے کھاتا تھا. 21 مرغیوں کا سوپ, 51 انڈے, پورا بکرا کھا جاتا تھا اور وزن مان لو 200 کلو ہے. اب وہ کہے کہ میں وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے افضل ہوں کیونکہ میں جو ہیوی ویٹ ریسلر بھی ہوں اور میں افضل ہوں. آپ تسلیم کریں گے؟ کہ تیرا وزن زیادہ ہے, تیرا ظاہری وزن زیادہ ہے اور ان کا چھپا ہوا وزن زیادہ ہے. تیرے جیسے کتنے پہلوانوں کو پالیں گے وہ. یہ وہ چیز ہے. اس لیے کبھی اپنی عبادات سے نہ ناپے کہ صاحب ہم نے تو روزہ رکھا اور یہ دیکھو پانی پی رہے ہیں. ہم نے روزہ رکھا پانی پی رہے ہیں. کیونکہ مریض جو ہوتا ہے, اب مریض جو ہوتا ہے اگر اس کی عبادات پہلے سے زیادہ ہو لیکن مرض کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کو صرف مفت میں اجر مل رہا ہوتا ہے. اس لیے کبھی کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس پر فیصلہ نہ لگائے. کسی بغیر داڑھی والے کو بھی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ تو بس کیا کہیں. منع فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کی نعمت عطا فرمائی, اس کو شکر ادا کریں, نعمت ہے. لیکن کسی کی اگر داڑھی نہ ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھے. ارے بیٹا دیکھو سامنے بیٹھو یار, تھوڑا چھپو مت, تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ بس. کسی کو حقیر نہ سمجھے, اپنی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے اپنی فرما برداری کی. اور اگر داڑھی مٹھی سے کم ہے تو اس کو مٹھی پوری کر لے, بالغ کر لے. لیکن اس کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے. یہ چیز کہ انسان نعمت بھی ہو اور اپنے کو با کمال بھی نہ سمجھے, با کمال بھی ہو, لاجواب سروس بھی ہو لیکن اپنے کو با کمال نہ سمجھے, یہ چیز اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو کیا پورے عالم میں کیسا ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو آگ لگائی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیش کیا. تو یہ سیاق و سباق, اس کے پیچھے کچھ سیاق و سباق بھی ہوتے ہیں. اور وہ سیاق و سباق ہے کہ اپنے بچپن سے یہ اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہے, بچپن سے ہی اللہ والوں کی صحبت میں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ, جبکہ حضرت کی عمر کیا تھی, تقریباً 15 برس کی, 14-15 برس کی عمر, طبیہ کالج میں حضرت داخل ہوئے الہ آباد میں, وہاں کے میڈیکل کالج میں اس زمانے کا بڑا مشہور تھا. اور حضرت کی وہی ڈگری ہے جو حکیم سعید کی ڈگری تھی, وہی ڈگری ہے اور اسی وہیں سے پڑھا. تو لہذا حضرت نے وہاں جب داخل ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ الہ آباد کے اندر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. اس زمانے میں تھے پرتاپ گڑھ کے لیکن الہ آباد میں رہتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب طبی کالج سے چھٹی ہوتی تھی 4 بجے شام کو, تو میرے سارے ساتھی, فرماتے ہیں میں حضرت کے پاس جا دیا کرتا تھا, حضرت کے پاس شام سے لے کر اور رات 11 بجے تک حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا. فرماتے ہیں حضرت کا وہ جوانی کا زمانہ تھا, خوب اچھی صحت تھی اور شاعر بھی چکے تھے, اپنے اشعار خود اپنی زبان سے سناتے تھے. لہذا فرماتے جب پہلی مرتبہ جب میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت جو اشعار پڑھ رہے تھے اپنی آواز میں بہت ہی محبت سے اور درد سے, کہ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے, تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے, تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے, دل مضطرب کا یہ پیغام ہے. اور جو آغاز میں فکر انجام ہے, جو آغاز میں فکر انجام ہے, شاید کی طرح عشق ابھی خام ہے، کچا ہے، رو ہے رو، کہ ابھی کچا ہے، کہ سوچ رہا انجام کا کیا حال ہوگا، اور تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. واہ واہ، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے. تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے. اور دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ، اور فرمایا کہ، لطف جنت کا، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، لطف جنت کا، لطف لطف تو نہیں، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، آ وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں. لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں. اور قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، یعنی عشق کے راستوں سے اور عشق کے رولز اینڈ ریگولیشن سے نہ واقف تھا. اب آپ بتائیے، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، قیس بیچارہ رموز عشق سے، یعنی عشق کے رولز اینڈ ریگولیشن، قواعد و ضوابط نہیں جانتا تھا. کیوں؟ قیس بیچارہ، قیس مجنو کا نام ہے، مجنو جو لیلا مجنو والے نا، اس کا جو تھا اس کا نام قیس ہے. تو فرمایا قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناکا نہیں محمل نہیں. وہ ظالم تو اونٹنی تلاش کر رہا تھا کہ اونٹنی پہ بیٹھ کر جائیں گے، موٹر سائیکل آئے گی تو جائیں گے، گاڑی ہوگی تو ملنے جائیں گے اپنے محبوب سے، اور عشق کیا ہے، پیدل چل پڑا. اللہ ہو. ایک بڑے میاں یہاں آیا کرتے تھے، تو اورنگی ٹاؤن سے نا، کہتے ایک دن ہڑتال تھی، تو جناب وہ وقت پہ پہنچ گئے، یعنی ہڑتال والے دن بھی 1 بجے یہاں پہنچ گئے. اب بیچارے بیمار ہیں تو اس وجہ سے، تو کہتے میں کریم آباد کے پل پر سے آ رہا تھا، اورنگی ٹاؤن کہاں اور سہراب گوٹ کہاں، اللہ اکبر. تو کہہ رہا آتا تھا تو میں کریم آباد تھک گیا تھا، تو کریم آباد کے پل پہ ایسے بیٹھ گیا ایسے کر کے. تو ہنستے ہوئے کہنے لگے، ایک صاحب گزرے میرے ہاتھ میں، انہوں نے پیسے ڈال دی. تو میں نے پوچھا پھر کیا کیا، کہا میں نے بھی کہا اللہ تعالیٰ نعمت بھیجنے پر رکھ لو. بہت اچھا کیا آپ نے، یعنی کوئی سواری نہیں ملی تو پیدل چل پڑے. آہ، قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناکا نہیں محمل نہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت فرماتے کہ ایسا، اور حضرت کی، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت محبت والے آدمی تھے، اور حضرت فرماتے عالم یہ تھا، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا یہاں سالن لگا ہوا ہے، قمیض کچھ ہے، شلوار کچھ ہے، ٹوپی کچھ ہے، یہاں سالن لگا ہے، صدری پہنتے تھے. تو صدری میں کسی نے کیلا لا کر دیا، اس کو صدری میں ڈال لیا، کسی نے جو ہے وہ سموسا دیا، وہ بھی وہیں ڈال لی جیب میں، کسی نے جلیبی دی، وہ بھی جیب میں ڈال لی. اب اس کے بعد کوئی آیا، بس نکالا، لو بھائی کھاؤ، تم بھی کھاؤ. تو فرماتے اسی لیے وہ کپڑے اتنی آسانی سے اتارتے نہیں تھے. ایسا عجیب عالم، اور دنیا تو گزر ہی نہیں، ایسا عجیب. اور میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاصیت دی تھی، مستجاب الدعوات تھے، دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، اور عجیب ناز سے مانگتے تھے. لہذا ان کے خادم جو کہ حضرت معاذ شاہ رحمۃ اللہ صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، کامل الہ آبادی صاحب، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ میرا بیٹا وہ مسلمان، وہ پھانسی کے جرم میں بے گناہ پکڑا گیا، اس پر پھانسی کا مقدمہ ہو گیا. تو حضرت والا، اور وہ الہ آباد کے تھے، الہ آباد میں ہی فیصلہ ہوا، الہ آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا. تو کیونکہ وہاں کا ہائی کورٹ مشہور تھا بڑا، تو حضرت مولا، اس نے الہ آباد سے حضرت والا ہردوئی کو ہردوئی میں خط لکھا. تو حضرت نے جواب میں لکھا، ارے بھائی اتنے بڑے شخص، اتنے بڑے اللہ والے تمہارے اپنے شہر میں موجود ہیں، ان سے جا کے دعا کراؤ. اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا پتہ لکھ دیا، وہاں جاؤ. تو حضرت وہاں پر وہ صاحب گئے، حضرت سے جا کر اپنا حال پیش کیا، حضرت ایسے بے گناہ ہے، کوئی جرم نہیں، بس پھانسی کا فیصلہ ہو گیا. آپ بس رونے لگا کہ آپ دعا فرمائیں. حضرت نے فرمایا اچھا دعا کرتے، نقد دعا بھی کر دی. کہتے ہیں رات کو میں، کامل صاحب کہتے ہیں میں برابر کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے آواز آنے لگی، تو حضرت تو دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ رو رو کے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ اللہ. اور فرماتے پہلے آجزی سے، آہوزاری سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس کے بعد دعا مانگی، ہاتھ پھیرا، پھر ایک عجیب کیفیت، واہ خام خام ایسے ہی پھانسی ہوگی، بڑے آئے پھانسی دینے والے. یعنی گویا کہ اللہ پر ایسا ناز، اللہ تعالی پر یہ باز. ناز را ہم چو ورد بوئے، ناز را ہم چو ورد روئے بایت. آہ ناز را ہم چو ورد روئے بایت. ناز کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ گلاب کے پھول جیسا چہرہ چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ناز کرنے کے لیے بھی ذرا پھول جیسا چہرہ چاہیے. ناز را ہم چو ورد ناز را ہم چو ورد روئے بایت. واہ کیسا چہرہ ہو، ناز کرنے کے لیے بھی پھول جیسا چہرہ. تو فرمانے لگے، باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ واہ بھائی ایسی پھانسی ہوگی. دیکھتے ہیں کیسے پھانسی ہوگی، جیسے کہتے ہیں ارے جاؤ جاؤ بڑھے، اور اکیلے اکیلے اپنے اکیلے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. راتے میں جھانک کر دیکھ رہا تھا، بس خام خام پھانسی ہوگی، ایسی کوئی نہیں پھانسی ایسی ہوگی. بس راتے بس میں تو ماشاء اللہ چند دن گزرے، فیصلہ آئے کہ بھائی وہ فیصلہ غلط تھا اور وہ پھانسی سے اس کو بری، بلکہ وہ پھانسی سے بھی بری اور جیل سے بھی بری. سبحان اللہ، ایسے اللہ والے. اور حضرت فرماتے کہ مجھے 3 سال میں ان کی مجلس میں آتا جاتا رہا، اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ بس. کہ حضرت فرماتے کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں عرب ڈرائیور تھا، تو حضرت نے، حضرت والا مولانا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تھے. حضرت نے سنایا کہ اب ہم بیٹھے کہ چلو بھائی زیارات کو چلیں، تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا بھائی جبل سور جائیں گے. ڈرائیور نے کہا نہیں بھائی وہ وقت نہیں ہے، ہم غار ہرا جائیں گے. اب مولانا شاہ محمد صاحب خاموش ہو گئے. اب جو اس نے گاڑی چلانا شروع کی تو دیکھا جبل سور کے قریب آ گیا. کیا پھر خیر گاڑی موڑی، پھر غار ہرا کی طرف، پھر گاڑی موڑی. اب موڑتے موڑتے رستہ وہ کیا، پھر دیکھا سو. تو حضرت فرماتے کہ 2-3 دفعہ وہ پھر اس نے گاڑی موڑی غار ہرا کی طرف، پھر ویسا ہوا. تو کہتے اس نے سر پکڑ لیا، یا اللہ. تو حضرت فرماتے ماں شاہ محمد احمد صاحب نے ایسے کیا، ایسے ہاتھ پہ آمر. سبحان اللہ، ایسے ہاتھ بھی تھے. آپ سوچے اللہ اللہ. وہ عرب حیران ہو گیا کہ بھائی کیا بس معاملہ ہے. تو 3 برس حضرت ان کی خدمت میں رہے، کہ رات سے شام سے لے کر رات 11 بجے تک. بہت محبت والے آدمی تھے. اور فرماتے میرے شیخ اسی وقت میں میرے جو ساتھی تھے، کلاس فیلو اور کالج فیلو، وہ سارے فیلو جو ہیں وہ جاتے تھے گنگا جمنا کے سنگم پر، الہ آباد میں ہیں، الہ آباد کے صاحب بیٹھے بھی ہیں، تشریف فرما یہاں پر. گنگا جمنا کا سنگم، یعنی جہاں وہاں کے 2 مشہور دریا ہندوستان کے، گنگا اور جمنا، وہ دونوں کے دریا آپس میں ملتے تھے، اور جمنا کا پانی ہرا اور گنگا کا پانی سفید. یہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے شیخ نے فرمایا، اور اللہ کا شکر یاد ہو گئی بات. اور رشی صاحب جو بوڑھے، یہ تصدیق کر رہے کہ ایسا ہی ہے واقعی، کہ جمنا کا پانی ہرا اور گنگا کا پانی سفید. اور اللہ تعالی کی قدرت یہ ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جہاں یہ دونوں آ کر سنگم ملتا ہے آپس میں دریا، وہاں ہرا پانی ادھر نہیں جاتا، سفید پانی ادھر نہیں آتا. یہ اللہ تعالی کی ایسی قدرت، فرماتے ایسے جیسے کسی نے لکیر کھینچ دی. دونوں ایسے آپس میں، گنگا اور جمنا، ہرا ادھر نہیں جا رہا، سفید ادھر نہیں آ رہا، اللہ تعالی کی شان اس طریقے سے. اور ہندوؤں کے ہاں وہ بڑا پوتر اور مقدس مقام میں سے، لہذا وہاں پر ہندو جو ہے اشنان کرنے کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے سن بات لیتے نا سمندر کے کنارے، تو اور شوق ان کو ہے کالا ہونے کا، گورے جو ہے وہ سن بات اس لیے لیتے ہیں تاکہ کالے ہو جائے. تو اور گوروں کو شوق ہے، کالوں کو شوق ہے گورا ہونے کا، ہم لوگ وائٹ بیوٹی پہ مر رہے ہیں کہ جی وائٹ ہو جائے، سفید ہو جائے، فیئر اینڈ لولی بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، کئی کئی قسم کی لوشن اور کریمیں کہ رنگ گورا ہو جائے، کیونکہ آج رشتے کے لیے دیکھنے والے آ رہے ہیں. تو حضرت والا میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا دیکھو کالا رنگ اصل ہے. اس کی ایک بات عجیب مثال فرمایا دیکھو کسی گورے آدمی کے اگر کالے رنگ کا تل نکل آئے تو کیا کہتے ہیں؟ سب خوش ہوتے ہیں اور اس تل سے تل ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تل تو سناب، اس تل کے بدلے میں تو میں سمرقند و بخارا فدا کر دوں آپ پر، سمرقند اور بخارا کی سلطنتیں فدا کر دوں. ایک معشوق سے یہی کہا نا، ایک لڑکے سے، کہ اس تل کے بدلے میں بخال آ رہا، میں تیرے خال یعنی اس تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا رہا، اس کو فدا کر دوں. وہ کرنا کیا ہے؟ کہا بس سمجھتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو شرم آئے، اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ بھائی، کہا بس محبت میں میں فدا کر رہا ہوں. تو اس کو وہ چلا گیا اس نے. پھر کچھ دن بعد اس کو کڑکی ہوئی، معیشت نے اس کی بھی کمر ٹیڑی کر دی، تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک عاشق ہے جو میرے تل کے بدلے میں سمرقند اور بخارا دے رہا تھا، چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں بھائی، مانگوں گا کہ بھائی تم سمرقند اور بخارا دو سلطنتیں مجھ پر فدا اور قربان کر رہے تھے، دونوں نہ دو، سمرقند اور بخارا دونوں نہ دو، یا تو سمرقند دے دو یا بخارا دو، اگر بخارا دو تو سمرقند نہ دو، سمرقند دو تو بخارا نہ دو. تو اس نے یہ بات جا کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی آپ سمرقند اور بخارا دے رہے تھے، تو میں آپ سے سمرقند اور بخارا دونوں نہیں مانگتا، آپ سمرقند دے تو بخارا نہ دے، اور اگر سمرقند نہ دے تو بخارا دے دے. اب وہ زمانے، وہ پہلے جو جس کے دل تھے اس کے داڑھی مونچھ نہیں تھی، تو اس کے دل کے دام لگ رہے تھے اور اس کے تلوں میں سے تیل نکل بھی رہا تھا. اب اس تل کے کچھ دام نہ رہے، دام کچھ بھی نہیں رہے تل کے، کیسا جغرافیہ بدل ڈالا، کیسا جغرافیہ بدل ڈالا، دام کچھ بھی نہیں رہے تل کے. تو اس نے کہا کہ تم سمرقند اور بخارا کی کیا بات کرتے ہو، اب تو میں تمہیں آلو بخارا بھی نہ دوں. یہ بات میرے مرشد نے سنائی. اس نے پوچھا کیوں بھائی، پہلے تم سمرقند بخارا مجھے دے رہے تھے، اب آلو بخارا بھی نہیں دیتے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب میں تمہیں آلو بخارا بھی نہ دینے پر نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اب تو مجھے اب میں تم تمہیں دیکھ کر مجھ کو تم کو دیکھ کر اب مجھے بخار آ رہا ہے کہ دام کچھ بھی نہیں رہے تل کے، اس لیے تم کیا بات کرتے ہو، تم آلو بخارا بھی نہ دوں میں تمہیں. یہ عالم ہے حسینوں کا جغرافیہ، حسینوں کے جگڑ اجڑ جائیں گے جب جغرافیہ ایک دن، بھلا کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے. حسینوں کے جب جو اجڑ جائیں گے جغرافیہ ایک دن، وہ جغرافیہ ہی نہ رہے گا، وہ کالے بال، لمبی لمبی زلفیں، وہ شربتی آنکھیں جن سے محرم کا شربت ٹپک رہا ہے، دودھ والا پستہ بادام پڑا ہوا، زعفرانی شربت. یاروں کو معلوم ہوتا تو اتنا پیسے کی کلیکشن نہ کرتے شربت بنانے کے لیے، حسینوں کے پاس چلے جاتے، ذرا اپنی آنکھوں سے شربت روح افزا تو ٹپکا دیجیے. وہ شربتی آنکھیں، وہ کالے بال، گھنگریالے، ہیڈ اینڈ شولڈر کی خوشبو سے مست، اور وہ ٹماٹر اور انار جیسے گال، وہ نازک لب، پنکھڑی گلاب کی سی نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کسی ہے. آہ یہ عالم اور سراہی نما گردن، اور وہ پتلی کمر، مخروتی انگلیاں، کیا کیا، ستواں ناک، روشن پیشانی، کیا کیا ساری شاعریاں جن پر ہو رہی ہیں، لیکن سورج کے طلوع اور غروب نے جب ان کا جغرافیہ بدل ڈالا، اب یہ سب جغرافیہ نہیں، اب نہ کالے بال ہیں نہ گورے گال ہیں، انار کے جیسے آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگا، پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا اور گال بھی اندر پچک گئے، اور جن دانتوں کی چمک پر، کہ تمہارے دانت نہیں یہ تو لائٹ مارتے ہیں لائٹ، اور اب وہی حسینہ انہی دانتوں کو نکال کر کولگیٹ کا ٹوتھ برش ہو رہا ہے اس پہ، جناب دانت نکال کر گال اندر پچک گئے، یہ میرے شیخ نے فرمایا، یہ جغرافیہ ہے حسینوں کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا، کیسا دیکھا تھا کیسا دیکھا تھا، ہو گئے کیسے، ایسے چلتے تھے محلے میں بھی چل رہے تو ایسے، گریبان چاک اور یہ ایسے، پہلوان زواں بھولو پہلوان، کیسا دیکھا تھا کہ ایسے سینہ تان کے چل رہے ہیں کہ بڈھے ماں باپ اپنے بڑوں کے سامنے بھی ایسے، ہاں کیا بات ہے، ایسے گردن اکڑا کے، کیسا دیکھا تھا، ہو گئے کیسے،
بھیا ذرا سڑک پار کروا دینا ہمیں،
یہ عالم ہے، یہ حقیقت ہے، واللہ ہم لوگوں کو اپنی جوانی نہیں اپنے انجام کو دیکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم پر بھی بڑھا پائے گا، آج ہم جو اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھاتے ہیں، آج ہم پر بھی ہماری بھی اولادیں ہیں، ہم کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں تو ہماری بھی بیٹی ہے، وقت یکساں نہیں رہتا، کہتے ہیں وقت تو ایک پہیا ہے، پہیا گھومتا ہے، اس لیے سمجھ جاؤ بھیا، وقت کا پہیا گھوما، اب اس پہیے نے بڑے بڑے جوانوں کو بڈھا بنا دیا، کیا عالم ہوا، بادشاہوں کو تخت سے اٹھا کر تختے پہ چڑھا دیا، جن کی غرور کے مارے گردنیں اکڑی ہوتی تھی، اب ان کی گردن میں بھی خم آ گیا کہ میں اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتا، مجھے چھٹی دے دو، میں اس ملک سے بھاگ جاؤں، کیا عالم ہے، مالداروں کو غریب بنا دیا، اس لیے علامہ جوزی نے ایک واقعہ لکھا، بزرگ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی گھر والی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، باہر سے آواز آئی اللہ کے نام پر دو روٹی دے دو، تو اس نے کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا بھائی کھانا ہے، اس نے نکالو بھائی اس بیچارے کو بھی دو، جیسے ہے 10 محرم کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جیسے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان کو وسیع کرو اپنے عیال پر، وسیع کرو، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جیسے نہیں ہے، آپ کی شہادت ماشاءاللہ، لیکن شہادت تو خوشی منانے کی چیز ہے، کیوں بھائی ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں شہادت کی موت ملے، یہ تو جذبہ ہونا چاہیے کہ شہادت کی موت ملے، تو شہادت کوئی رونے کی چیز ہے، یہ تو ڈرامہ ہے، یہ رونا نہیں، یہ ڈرامہ ہے، تو اب وہ شخص جو ہے اس نے کہا کہ کھانا دو، اس نے 10 محرم کے بارے میں روزہ بھی رکھے اور یہ ترغیب دی، کیونکہ پہلے روزہ محرم کا روزہ تھا، رمضان شریف کے روزے سے پہلے مسلمان محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے یہودی آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے 10 محرم کو، آپ نے پوچھا کیوں، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تو پتہ چلا خوشی میں ایسا بھی ہو، انسان کو کوئی خوشی ملے تو روزہ رکھ لے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ خوشی ملے روزہ رکھے کہ دیکھو اللہ نے مجھے خوشی دی، یعنی عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے اس خوشی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ کا ہم پر زیادہ حق ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو لیکن اکیلے رکھنے کو منع فرمایا، بلکہ فرمایا یا تو 9 کو ساتھ میں ملاؤ یا 11 کو، آگے پیچھے میں سے کسی ایک کو ملاؤ. یعنی اگر 10 کا روزہ رکھنا ہے یا تو 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ فضیلت صرف اسی روزے کے لیے خاص ہے، یعنی دو روزے ملانا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا 27 رجب جو کہ معراج کو، کہا کہ ایک روزے رکھوں یا دو رکھوں؟ میں نے کہا ایک بھی نہ رکھو، تم ایک کی دو کی بات کرتے ہو، ایک بھی نہ رکھو. تو یہ فضیلت پورے سال میں، پورے برس میں صرف محرم کے لیے خاص ہے کہ آگے یا پیچھے 10 محرم کے ساتھ روزہ ملانا. یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، ترغیب ہے، برکت کی چیز ہے. جس کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، رکھے، لیکن نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے، اور دسترخوان کو وسیع کرے، اپنے گھر والوں پر، دوستوں کو بھی کھلائے، لیکن اس کے لیے حلیم نہیں ہے. اس کے لیے حلیم نہیں ہے کہ حلیم پورے سال حلیم کھا سکتا ہے؟ پورا سال حلیم کھائے کوئی منع نہیں کرے گا. لہذا حلیم کھانے کے معاملے میں حلم اختیار کرے، یعنی برداشت کرے. اس لیے کسی نے کہا کہ حلیم کا نام حلیم کیوں ہے؟ میں نے کہا دو وجہ سے، ایک تو پکانے کے لیے بہت حلم چاہیے، ایک تو پکانے کے لیے بڑی برداشت چاہیے. او صاحب گھوٹا مارنا پڑتا ہے پورا، یعنی صحیح حلیم جو ہے اس کو پکانے کے لیے مستقل کف گیری، چمچہ گیری کرتے رہو، مستقل اس کے گھوٹا چاہیے. اور دوسری اس کے کھانے کے میں بھی گھوٹا چاہیے، اس کے کھانے میں بھی حلم چاہیے، کیونکہ اس کو کھانے کے بعد اکثر مروڑے اٹھتے ہیں، اور پیٹ، کیونکہ گھوٹا لگاتے نا تو پھر پیٹ میں بھی گڑگڑ گڑگڑ شروع ہوتی ہے. اس لیے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ذرا حلم چاہیے، اس لیے اس کا نام حلیم ہے. تو وہ شخص، اس نے کہا دسترخوان پر اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی کچھ کھانا نکالو اس کو دیتے ہیں. اب وہ کھانا لے کر گئی اس کو دینے کے لیے، تو جب کھانا دے کر واپس آئی تو رو رہی تھی زارو قطار. اس نے پوچھا، ارے بھائی کیا بات ہے، آج تو 10 محرم بھی نہیں ہے، تو رو کیوں رہی ہے بھائی، یہ رونے کا ڈرامہ کس بات کا؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ بس کیا بتاؤں. اس نے کہا کہ جی، اس کہا کہ وہ جو بھار مانگنے والا آیا تھا، فقیر جو تھا، وہ میرا سابقہ شوہر تھا. کہا اچھا، کیا بات تھی؟ کہا بات ایک، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور واقعہ یہ یاد آیا کہ میں اپنے اس شوہر کے، جو سابقہ شوہر تھا، اس کے ساتھ کھانا ایسے ہی کھا رہی تھی. ایک فقیر آیا مانگنے والا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو کچھ دے دیں. اس نے کہا نہیں نہیں، رہنے دو، بس یہ سارے پروفیشنل ہیں، عادی ہیں، مت دو ان کو. اور جھڑک تو ہے، اس لیے فرمایا، سکھایا کہ وَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تمہیں نہیں دینا مت دو، اگر تم کو نہیں دینا مت دو، لیکن سائل کو، مانگنے والے کو جھڑکو مت، منع کر دو خیر سے، عافیت سے کہ بس جناب، لیکن جھڑکو مت. اور پھر بازے تو ایسی باتیں سناتے ہیں کہ ارے بتایا یہ فلاں اور وہ. ہارون رشید کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے حج کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ دو. پیسہ نہیں ہے. کہا نہیں ہے، اس لیے تو تم سے مانگنے آیا ہوں. اس نے کہا تجھ پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے. ہارون رشید بادشاہ نے کہا، کہا میں تم سے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا کہ تم سے فتوا بتاؤ، مجھے فتوا نہیں چاہیے، پیسہ چاہیے. تو سائل مانگنے والے کو جھڑکے نہیں. ارے میاں چاہو بس دماغ خراب کرنے آ جاتے ہیں، آرام سے کہہ کے بھائی مہربانی کریں آپ، یا خاموشی اختیار کریں، لیکن کوئی ایسی ویسی بات نہ کہیں. ایک آدمی جو ہے وہ، ایک شخص ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، چائے وائے پی رہا تھا، تو ایک فقیر آیا، اس نے کہا مہربانی کر کے ایک مجھے بھی چائے پلا دو. تو اس نے کہا ویٹر سے، اس کو دیکھ کر رہا ہے میں، اس نے کہا ویٹر سے کہا کہ اس کو بھی چائے دے دو. اس نے کہا ایک چائے اور چاہیے. بھائی دو، تم اکیلے، دوسری کس کے لیے؟ انہوں نے کہا وہ میری گرل فرینڈ بھی ساتھ میں. اس نے کہا ارے ظالم، تو فقیر ہو کر گرل فرینڈ رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا. تو سائل کو، فقیر کو جھڑکے نہیں، ہٹو 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 دفع دباؤ یا کیا تو آ جاتے مان، آرام سے پکائے، منع کرتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیں. لیکن یہ اگر اعتماد نہیں ہے کہ بھائی پروفیشنل ہے، بس خاموش رہے کہ جی، لیکن کوئی ایسی بات نہ کہے. تو اس نے سائل کو جھڑکا، اس عورت نے کہا کہ جو میرا شوہر تھا، اس میرے شوہر نے اس سائل کو جھڑکا. عالم یہ ہوا کہ پھر اس کی کیا، اس کا نتیجہ دیکھیے کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ وہ کہا کہ وہ جو بہت مالدار تھا قلاش ہو گیا، بالکل قلاش ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے کو بھی فارغ کر دیا اور مجھے بھی طلاق دے دی، میری بھی چھٹی ہو گئی، پھر میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی. اپنے شوہر کو کہا جو موجودہ، اس شوہر نے کہا کہ اب تم ذرا مجھ کو غور سے دیکھو. کہا میں وہ فقیر تھا جو وہاں پر مانگنے کے لیے آیا تھا، جھڑکا، میرا دل ٹوٹا، لیکن میں صبر کر کے چلا گیا. میری اس وقت مجبوری تھی اور مانگنے میں آیا تھا ایک مجبوری کی وجہ سے. اس لیے فرمایا سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، للسائل حق ولو جاء على فرس، کہ سائل کا یعنی سوال کرنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر آئے، یعنی اگرچہ وہ مرسیڈیز کار پر آئے. آپ یوں سمجھیں، کیونکہ سفید پوشی ہے، انسان بتا نہیں سکتا. اگر نہیں دے سکتا، اگر نہیں دے سکتا تو خیر اور خوبی کے ساتھ اس کو منع کر دے کہ بھائی میں معذور ہوں، ایک انسان ہے، کبھی اعتماد نہیں ہوتا کبھی اس کو، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ اس کو معذرت کر لے، اچھے طریقے کے ساتھ. کوئی ایسا نہ کرے کہ اس کو جھڑکے اور یہ اور وہ باتیں سنائے. اس لیے قرضہ دینے کی بھی فضیلت آئی ہے کہ قرض دو، یعنی تین مہینے کے قرض پر دیا، مان لو کہ تین مہینے کا قرضہ ہے، تو جس آدمی کو قرض دیا تین مہینے تک، تو قرض دینے والے کو تین مہینے تک مان لو 5,000 روپے قرضہ دیا، تو 5,000 روپے روزانہ اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا روزانہ، یعنی تین مہینے تک. اور قرض معاف کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر قرض کسی آدمی کو ہے، کسی کی، اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، اور اگلے کا دیکھا کہ وہ بیچارہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس نے کہا یار میں نے اللہ کے لیے معاف کیا بس. تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو عجیب ہے، تو بندہ ہو کر میری صفت، یعنی معاف کرنا تو میری صفت تھی، یعنی تو نے بندہ ہو کر میری اس صفت کو تو نے اختیار کیا، تو یہ صفت تو میری ہے، آج میں تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. یعنی اتنی بڑی. اس لیے جو قرضہ دے کسی کو، جب واپسی کا تقاضا کرے تو آدمیت کے دائرے میں تقاضا کرے، آدمیت کے دائرے میں، انسانیت کے دائرے میں. کیونکہ اگر مان لو وہ قرضہ نہیں دے رہا تو وہ ظالم ہے، قرضہ واپس نہ کرنے والا. اگر اس کی مجبوری ہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو تھوڑا تحمل کر لیں. یہ آداب ہے، سکھایا، یہ ہماری شریعت نے سکھایا. یعنی انسانیت کا کتنا پیارا سبق ہے، کتنا پیارا سبق ہے کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اسے اچھے برتاؤ کرو، اور اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو تم اللہ کے ساتھ معاملہ رکھو، اللہ کے ساتھ معاملہ رکھو. اور اگر کسی آدمی کی مان لو قرض دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا، معذرت میری تو گنجائش خود نہیں ہے، تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں اس بکھیڑے میں پڑنے کی. اور جس کو گنجائش دی ہے اگر اس کو اعتماد ہے تو دے دے، بڑی فضیلت کی چیز ہے، مستقل. اللہ اللہ. تو اس نے کہا کہ غور سے مجھ کو دیکھو. وہ جو شخص جب میں آیا تھا، میری ایک مجبوری تھی، میں مانگنے کے لیے آیا تھا، بس اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ میرا مال اضافہ کرتے چلے گئے، آج یہ عالم ہوا، اتنا مال ہوا کہ نہ صرف یہ کہ مال دیا بلکہ اللہ تعالی نے اسی عورت کو اسی کے نکاح میں دے دیا. اللہ اللہ اللہ، کعبے میں پیدا کرے صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. آہ، حکیم الامت کی یہ اشعار کو بڑا پسند فرماتے تھے، بہت درد سے میرے شیخ پڑھتے تھے. کعبے میں پیدا کرے وہ زندیق کو. ابو جہل ظالم کعبے میں پیدا ہوا، ماں طواف کر رہی تھی. کعبے میں پیدا کرے وہ زندیق کو اور لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق، انہ کانا صدیقا نبیا، اللہ نے فرمایا وہ صدیق اور نبی تھے. باپ بت تراشنے والا، بت فروش، بت تراش، بت بنانے والا اور بتوں کو بیچنے والا. اللہ تعالی کی عظمت دیکھیے کہ اسی بت تراش کے گھر میں ایک اولو العزم جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا. اولو العزم جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام. آہ، کتنی ایسی طریقے ہیں جو آپ کے آج بھی ہماری امت میں رائج ہیں. جیسے آپ کائنات میں پوری دنیا میں پہلے آدمی تھے جن کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے دنیا بال کا سفید ہونا جانتی نہیں تھی. تو آپ نے پوچھا، خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے، پوچھا ما ہذا یا ربی، یہ جو سفید بال ہیں یہیں کہیں ہے، یہیں کہیں ہے. تو فرمایا یہاں بھی ہے کچھ کچھ. آج مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھنے میں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے اب مجھے بھی سفید بال دے دیے نا، اللہ کا شکر ہے. تو فرمایا بھائی کدھر آ جا یار سامنے، یہ رہا یہ رہا یہ آ گیا سامنے. تو کیا فرمایا، ما ہزا یا ربی، اب پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا اللہ تعالی سے کہ ما ہزا یا ربی، اے میرے ربا یہ کیا چیز ہے، یعنی سفید بال کسی نے دیکھا نہیں تھا کائنات میں، عالم میں. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ہذا وقارک، سبحان اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا وقار ہے. سفید میں پتہ چلا سفید لباس ہو، سفید بال ہو، یہ عزت اور وقار کی چیز ہے. اگرچہ مہندی لگانا جائز ہے لیکن بالوں کو کالا کرنا حرام ہے. اور اسی طریقے سے جو ہم مونچھوں کو صاف کرتے ہیں، یہ جو سنت جس عمل پر کرتے ہیں، یہ جو مونچھوں کو باریک کرنا، یہ جو سنت ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت. ایسے قربانی، بیت اللہ، کتنے افعال ہیں، اعمال ہیں، یہ مونچھوں کا صاف کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ جو سنت طریقہ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ طریقہ جو چلا آ رہا ہے، کیا محبوبیت ہے. اس لیے فرمایا کہ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. اچھا، زندیق جو ہے ایک قسم ہے. زندیق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے عقائد، جس کے اعمال، جس کے افعال اور جس کے اقوال کفریہ ہوں لیکن کہتا اپنے کو مسلمان ہوں، یا قرآن پاک اور حدیث پاک کی وہ شرح کرتا ہو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے شاگردوں سے وہ چیز منقول نہ ہو، ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے. مثلا ایک مثال ہے کہ کوئی آدمی کہ جیسے کہ جی آج کل لوگ یہ جو اینکر، اینکر مانے وہ جو آنکڑا، اب اس سے اچھا کیا ترجمہ کروں، آنکڑا، اینکر پر صاحب ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اور ٹی وی پر میڈیا پر بیٹھ کر قرآن پاک حدیث پاک کی شرح اور تشریح اپنی مرضی کی کرتے. اگر وہ شرح اور تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس شرع اور تشریح کے خلاف ہے. تو یاد رکھیے گا ایسا شخص کو زندیق کہا جاتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کر دے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کر دے. جیسے شراب کو جائز کہہ دینا. ارے صاحب پہلے زمانے میں تو داڑھی اس لیے لگتے تھے کہ وہ مٹی کا زمانہ تھا تو چہرے کی بیوٹی بچانے کے لیے داڑھی رکھتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسی شرح. ارے یہ قربانی اربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا پاگلوں کی طرح حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں پیسہ اتنا برباد کرتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. زکات کوئی ضروری نہیں ہے. اور کیا اس میں حرج ہے اگر ایک لڑکی راضی ہو گئی میں اس کے ساتھ اگر کچھ کام کروں تو. یہ تو ہماری میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. وی بوتھ آر ایگری. یہ تو ہماری فرینڈ شپ ہے. یہ ملاؤں کی باتیں ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ حلال کو حرام کیا نا اور حرام کو حلال کیا. تو یہ تمام باتیں یاد رکھیے گا. ایسے شخص پیش کرنے والا زندیق کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی بازے دین کے رنگ میں پیش کرتے کہ اللہ تعالی کے ہاتھ ایسے ہیں, اللہ تعالی کے پاؤں ایسے ہیں, قد ایسا ہے. یاد رکھنا ایسا شخص بھی زندیق کہلاتا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں ایک شخص وہ ہے داڑھی نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, لیکن کہتا ہے بھائی میں بہت ہی گنہگار. ایسے شخص کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس شخص کی تو وہ حالت ہوتی ہے بڑے بڑے صوفیوں کی ایسی حالت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بہت ہی کمینہ ہوں, بہت ہی گندا آدمی ہوں, میں تو نہایت ہی برا شخص ہوں, گنہگار شخص ہوں. ایسے شخص کی یہی حالت ہوتی ہے نا. آہ اللہ ایسی حالت تو ہماری ہو جائے, بنا دے اپنے کرم سے. تو کہتے بھائی بس بہت گناہگار ہوں, داڑھی نہیں رکھتا. تو یہ شخص یاد رکھنا گناہگار مسلمان ہے. اور اللہ تعالی کی رحمت سے کچھ نہیں بعید کہ اسی عاجزی کی وجہ سے وہ بڑے بڑے صوفیوں سے پہلے جنت میں کود پڑے. کچھ پتا نہیں. اور وہ حضرات, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ داڑھی نہ رکھنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے رکھے. فوراً اللہ کی فرما برداری پہ عمل کرنا بڑی نعمت کی چیز ہے. مزہ بھی تو لوٹے نا. میرے مرشد ایک بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو, اپنے دوستوں کو ایک اپنی قرب کی جو لذت عطا فرماتے ہیں. اچھا اس کو ایک مثال سے سمجھے. ایک آدمی کی وزیر اعظم سے دوستی ہو جائے یا سندھ کے گورنر یا کسی گورنر سے دوستی ہو جائے, آپ اس شخص کی کیفیت کیسی ہوگی؟ سر تصور بٹھائیں کہ اس کی چال, اس کا اسٹائل, اس کی کیفیات, کہ بھائی صاحب یعنی اس کی ٹور کیسی ہوگی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی عوامی زبان میں, بھائی اس کی تو ٹور ہی الگ ہے, اس کا تو سٹائل ہی الگ ہے. تو اس شخص کی جو وزیر اعظم کی جس کو دوستی, اور وزیر اعظم ہر وقت اس سے, اس کے بغیر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کہیں جاتا ہے, اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچ سکتے ہیں نا ایک اندازہ. ہم نہیں سوچ سکتے. تو سوچو سمجھانے کے لیے, واللہ کوئی موازنہ نہیں ہے. یاد رکھنا جس شخص کو اللہ تعالی کا قرب, اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق, اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے, اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی صحبت کی برکت سے جس کو اپنا دوست اپنا ولی بناتے ہیں, میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں, میرے بزرگوں نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ واللہ اس کے قرب کو, اس کی لذتوں کو سارے عالم کے بادشاہ مل کر نہیں سمجھ سکتے, سارے دنیا کے امیر اس کی لذتوں کو سمجھ نہیں سکتے. سورج اور چاند کیا جانے کہ وہ خالق آفتاب ان کے قرب کو, ان کے اس اللہ والے کے دل کو کیا روشنی عطا فرماتا ہے. یہ سارے عالم کے سیب مٹھاس انگور، یہ کیا جانے کہ اس کے قلب میں اللہ تعالی کے قرب کی کیا مٹھاس اور بہاریں ہیں اس کے اندر، سارا عالم نہیں سمجھ سکتا. اس لیے میرے مرشد فرماتے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن فرماتے ہیں جلدی اللہ کی فرما برداری، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی فرما بردار بن کر وہ لذت اٹھا کے دیکھو، وہ لذت اٹھا کے دیکھو کہ وہ چیز کیا ہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی دعوت دی، آپ کے صحابہ نے اس بات کی دعوت کو آگے پہنچایا، وہ معرفت، وہ اللہ تعالی کی محبت، وہ اللہ تعالی کا تعلق، اور اس محبت اور معرفت کے لیے یہ اعمال محبت، یہ اعمال معرفت جو کہ نماز اور جس اس شکل میں ہے جو شریعت کے احکامات کی شکل میں ہے، اور وہی چیز اللہ والے علماء ربانیین دین کے خدام اس کو پیش فرماتے ہیں. آخر کچھ تو مزہ ہوگا، آخر کچھ تو مزہ ہوگا نا. دیکھو دنیا والے جو ہے نا، بادشاہ بھی جو تھا نا، مصلحت کی خاطر سے کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے یا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام باوجود کہ آپ نے، اللہ تعالی نے آپ سے فرمایا لا تخف، ڈریے مت آپ، لیکن موسیٰ علیہ السلام باوجود اس خوف کے، ایک بشری خوف تھا، لیکن اللہ تعالی کی وحدانیت کو فرعون کے سامنے پیش کیا اور مقابلے کو گئے. کیا چیز تھی؟ کچھ تو ہوگا نا. لہذا مصلحت پسندی، بادشاہ، امیر، وزیر کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ والے، یہ علماء ربانیین جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں تم چاند بھی رکھ دو تو میں اللہ تعالی کی اس وحدانیت کو بیان کرنا بند نہیں کروں گا، کوئی بات تھی نا. حالانکہ آپ کو بادشاہت کی پیشکش ہوئی، مال و زر، کہ پورے عرب میں جو سب سے خوبصورت لڑکی آپ اس سے شادی کرا دیتے، کیا کیا نہیں پیشکش ہوئی، دھمکیاں، پرچیاں، بھتے کی پرچیاں سب ملی، ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، کیا کچھ. لیکن آپ کا وہ ارشاد مبارک کیا عجیب، کہ ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، اللہ اللہ اللہ، تو میں اللہ تعالی کی وحدانیت کے اس سے نہیں بند نہیں کروں گا. تو وہ اللہ تعالی کے عاشقین ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اگرچہ ظلم و ستم کا کیا عالم ہو جائے، شہید کیا جائے، علماء کو کیسے کیسے ہندوستان کے زمانے میں درختوں سے لٹکایا گیا، شہید کیا گیا اس طریقے سے، کتے چھوڑے گئے، کیا کچھ، لیکن وہ شریعت کے ایک مسئلے کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. اگرچہ زر خرید ملا بھی مل جاتے ہیں، علماء سو بھی پیسے دے کر، لیکن میرے پیارے دوستو کوئی تو بات ہوگی نا آخر، اللہ تعالی کے قرب اور محبت اور تعلق کی کیوں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آہ میرے شیخ فرماتے تھے کچھ دن، فرمایا مرنے پر مان لو اللہ کی دوستی مل گئی چلو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اٹھا کر بھی تو دیکھو مزے کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کیا قرب، کیا لذت اور کیا مزہ. آہ میرے شیخ نے اس کو شعر میں فرمایا، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. تو کیا فرمایا کہ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، اور زندیق کی تعریف میں نے مختصر بتا دی، اور سمجھ لو کسی عالم سے سمجھ لیں، اور کعب لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، ابراہیم علیہ السلام باپ بت تراشنے والا، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، حضرت لوط علیہ السلام ان کی گھر والی کافرہ، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، اور زوجائے فرعون، زوجائے فرعون ہوئے طاہرہ. واہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہے ہیں طاہرہ، بلکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے وہ مجاہدات اور وہ مشقتیں کہ جو فرعون نے اس اللہ تعالی کی بندی پر کیے تھے، اس کا انعام یہ ملے گا کہ جنت میں ان کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. آپ سوچیں، انعام دیکھیے، پہنچنے میں تو ہوگی جو بے حد مشقت، پہنچنے میں تو ہوگی جو بے حد مشقت، تو کیا راحت بھی انتہائی نہ ہوگی؟ مشقت تکلیف کتنی کہ کیا ظلم برداشت کیا کہ وہ فرعون وقت اس زمانے کا طاقت سپر پاور، اور کتنا ظلم کی انتہا کر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام کیا رکھا کہ کائنات میں وہ ایسی چیز جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح جیسی عظیم الشان نعمت، یہ تو جنت سے بھی بڑھ کے نعمت ہو گئی گویا کہ، ہاں جنت سے بھی بڑھ کے نعمت، کیونکہ جنت بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے بھی افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے جناب، بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق میں سب سے بڑے آپ ہیں، ساری مخلوقات چاہے عرش اعظم بھی ہو، کعبہ شریف ہو، جنت ہو، تو کیسی نعمت، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، عقل سے برتر ہے خدائی تیری، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، یہ اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں کہ مندر کو مسجد بنایا جا رہا ہے، مسجد کو مندر بنایا جا رہا ہے، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتابت لکھ کروا رہے ہیں، کیا کس چیز کی کتابت، کیا لکھوا رہے ہیں، قرآن پاک، 18 پارے کی ابتدائی آیات، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا رہے ہیں، ثم انشأنا خلقا تبارک، ثم انشأنا خلقا آخر، یہ لکھوایا 18 والے کا پہلے ہی رکو، پہلے ہی صفحہ، ثم انشأنا خلقا آخر، آپ نے اتنا فرمایا کہ اس شخص کی زبان سے نکلا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت عظمت والا وہ اللہ ہے، کتنی بہترین مخلوق اس نے بنائی، اللہ وہ احسن الخالقین ہے، یعنی تمام خالق بنانے والوں میں سب سے احسن، سب سے اعلی اور عرفا، یہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی جملہ نکلا آپ نے فرمایا یہی لکھو، اب وہ شخص کون، کاتب وحی، کیا ہے، کاتب وحی، اب کیا کہتا ہے، اوہو مجھ پر بھی وحی آنے لگی، بس جس کو کتنا عظیم الشان منصب ملا وحی کی کتابت کا، بس یہ سننا تھا اس نے کہا کہ اوہو مجھ پر بھی وحی آتی ہے، بس وہ اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا، حالانکہ اب یہ کیا ہے، کیوں ہوا ایسا اس کی زبان سے، سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ آئینہ نبوت سے، آئینہ قلب نبوت سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے، کہ آئینے سے جو روشنی اس پر پڑی، یہ روشنی کے پڑنے سے اس کی زبان سے یہ نکل گیا، حالانکہ یہ نبی کا فیضان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا جو اس کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، لیکن وہ ظالم یہ سمجھا کہ میں بھی نبی ہو گیا، لو جی، اس کو فرمایا کہ غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، بہرحال روایتوں میں آتا ہے وہ بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں احساس ہوا اپنی غلطی کا، دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، عقل سے برتر ہے خدائی تیری، فہم سے بالا ہے خدائی تیری، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنا قرب اور تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور میرے مرشد ایک بات خلاصہ پیش کرتا ہوں، فرماتے دین کی لذت، دین کا مزہ، دین کا قرب اور دین کا کمال اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو، بس یہ فرماتے تھے، یہ اس کا کمال ہے، اور ایک شعر بہت مزے سے پڑھتے تھے کہ الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے، کیا سبحان، الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے، چلو بس 3 شعر سنا کے ختم کرتا ہوں، میری صحت کے لیے بھی دعا کر دینا، اللہ تعالیٰ عافیت اور صحت ہم سب کو عطا فرمایا، میری والدہ، ہم ہمارے بڑوں کو بھی فرمایا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ واللہ اگر میں نے اپنے شیخ کی صحبت نہ اٹھائی ہوتی، حضرت کی خدمت میں اللہ نے اپنے کرم سے نہ بھیجا ہوتا، تو کبھی اس چیز کو بیان بھی نہ کر سکتا تھا میں، اس لذت کو، اس مزے کی حقیقت کو تو پیش نہیں کر سکتا، اپنی زبان کو، اپنی لغت کو، اپنی حیثیت کو عاجز پاتا ہوں، لیکن واللہ وہ لذت اور مزہ بہت بڑھ کے ہے، بہت بڑھ کے ہے. میں کوئی وہ ملا نہیں کہ جس نے نہ دنیا دیکھی اور نہ کچھ دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دکھائی ہے کہ اسکول کالج میں پہلے پڑھا، یہ تو حضرت کی برکت سے کچھ کتابیں پڑھ لی بھائی، حضرت کی برکت تھی، دنیا کالج ملازمت بھی کرتا تھا، سب اپنے کام، دنیا کی سب وہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی پھرایا، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے، دنیا میں بھی جانا، لیکن اس کی لذت اور مزہ کچھ اور ہے، واللہ ایسی چیز ہے. یعنی اس وقت جب ایسا سا عالم ٹٹ پونجیے تھے، ٹٹ پونجیا، جیب میں پیسہ نہیں، لیکن مزہ کیا، بس کیا بتائیں، آہ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. اللہ تعالیٰ نے 18-19 سال تقریباً شیخ کی صحبت عطا فرمائی، آج وہ شخص اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے اتنے عظیم مضامین کہ جن کی ایک ایک صحبت سے واللہ قلب کی ایسی حالت ہوتی تھی، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا دنیا نہیں ہے، یہ دنیا میں نہیں ہے، ایسی کیفیت. آج وہ شخص، امیر خسرو نے صحیح فرمایا تھا، آج سمجھ میں آتی ہے وہ بات، جب ان کے شیخ سلطان نظام الدین کا انتقال ہوا، سلطان نظام الدین اولیاء کا، تو فرمایا تھا کہ سرو سی مینی بسحرا می روی، کہ میرا وہ محبوب جو مثل سرو کے درخت کی طرح ہے، مثل چاندی کی طرح جس کا چہرہ دمکتا ہے، لیکن وہ میرا محبوب آج جنگل کو جا رہا ہے، عجب بے مہری کے بے مامی روی. اے میرے شیخ، آپ ہی تو فرماتے تھے کہ خسرو آپ کا کیا لگتا ہے، تو آپ ہی نے فرمایا تھا کہ پرستار ہے منست کہ میرا عاشق اور دیوانہ ہے، لیکن کیسی آج بے مہری ہے، کہ محبت، کہ آپ اپنے اسی عاشق کو، عجب بے مہری کے بے ماں میرا بھی، آپ اکیلے چلے گئے اس دنیا سے. اے تماشا گائے عالم، روئے تو ایک دنیا آپ کی ایک زیارت کو آتی تھی ایک نظر دیکھنے کے لیے. واللہ میں امریکہ سے صرف ایک شخص نہیں، ایسے 12 صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے حضرت کو آئے کہ یہ شخص کیسا ہے جس کے بیانات میں، جس کی کتابوں میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کا اور ایسی تاثیر. اے تماشا گاہے عالم، روئے تو کہ ساری دنیا آپ کا تماشا دیکھنے آتی تھی، ایک نظر آپ کو دیکھنے آتی تھی، تو کجا بہر تماشا میر ابھی، آج تو قبر کے اندر، اس جنگل کے اندر کس کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ مغفرت بے حساب فرما دیجیے، یا اللہ اپنے قرب اپنی فرما برداری کو ہمارے لیے لذیذ ترین بنا دیجیے، یا اللہ آسان ترین فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنی نافرمانی اور آپ کے گناہوں کو ہمارے لیے یا اللہ مشکل ترین فرما دیجیے، ناممکن بنا دیجیے، اپنی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے آسان فرما، اپنے ہمارے آقا آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمارے لیے لذیذ ترین اور آسان ترین اسہل بنا دیجیے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنا قرب اور تعلق خاص جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کے منتہا کو عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہم نالائق کو قلوب کو بھی اس کے لیے قبول فرما دیجیے. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجیے، ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرما، ہمارے بڑوں کا سایہ، والدین، ہمارے مشائخ، ہمارے استاد، ہمارے بڑے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت محبت اور شفقتوں کے ساتھ قائم و دائم فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرما، اپنا باادب بنا دیجیے. یا اللہ آپ کے راستے کا باادب بنا، اپنے بڑوں کا باادب بنا دیجیے، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ ہم سے ناراض ہوں، یا اللہ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہوں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں بڑوں کا ظرف ہوتا ہے، دنیا میں ہم نے بڑے دیکھے کہ ہماری نالائقیوں کے باوجود وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں سینے سے لگاتے ہیں، ہمیں لطف و کرم ہم پر فرماتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. یا اللہ یہ تو حقیقی صفت آپ کی ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم پر اپنا فضل خاص فرما، رحمت خاصہ عطا فرما، معاف فرما. یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، اور ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت عطا فرما، اولادوں کو نیک صالح فرما، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ میاں بیوی میں محبت قائم فرما. یا اللہ تعالیٰ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہیں ان کو یا اللہ فرما بردار بنا، ہم سب کو ہمارے اولاد کو فرما بردار، ہم سارے دوستوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو فرما بردار بنا، شریعت و سنت کا یا اللہ اس ملک کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت کا غلبہ فرما، زراعت تجارت معیشت میں برکت فرما دیجیے، ایک ایک مسلمان کی فات فرما، ہمارے دینی خادموں کی فات فرما، دینی مراکز کی فات فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت مل جائے گا.